بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود،
18 نومبر 1901، مسٹر ڈکسن، کیا خدا جہان میں سزا دیتا ہے یا دوسرے جہان میں؟ حضرت اقدس، میں نے آپ کے سوال کو سمجھ لیا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی معرفت ہمیں بتایا ہے اور واقعات صحیحہ نے جس کی شہادت دی ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سزا و جزا کا قانون خدا نے ایسا مقرر کیا ہے کہ اس کا سلسلہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، اور جو شوخیاں اور شرارتیں انسان کرتا ہے وہ بجائے خود انہیں محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان کی سزا اور پاداش، سزا اور پاداش جو یہاں ملتی ہے اس کی غرض تنبیہ ہوتی ہے، تاکہ توبہ اور رجوع سے شوخ انسان اپنی حالت میں نمایاں تبدیلی پیدا کر لے، اور خدا تعالی کے ساتھ عبودیت کا جو رشتہ ہے اس کو قائم کرنے میں جو غفلت اس نے کی ہے، اس پر اطلاع پا کر اسے مستحکم کرنا چاہیے. اس وقت یا تو انسان اس تنبیہ سے فائدہ اٹھا کر اپنی کمزوری کا علاج اللہ تعالیٰ کی مدد سے چاہتا ہے اور اپنی شقاوت سے اس میں دلیر ہو جاتا ہے، اور یا اپنی شقاوت سے اس میں دلیر ہو جاتا ہے اور اپنی سرکشی اور شرارت میں ترقی کر کے جہنم کا وارث ٹھہر جاتا ہے. اس دنیا میں جو سزائیں بطور تنبیہ دی جاتی ہیں ان کی مثال مکتب کی سی ہے، جیسے مکتب میں کچھ خفیف سی سزائیں بچوں کو ان کی غفلت اور سستی پر دی جاتی ہیں. اس سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ علوم سے انہیں استاد معروم رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنی غرض پر اطلاع دے کر آئندہ کے لیے زیادہ محتاط اور ہوشیار بنا دے. اسی طرح پر اللہ تعالی جو شرارتوں اور شوخیوں پر کچھ سزا دیتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نادان انسان جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اپنی شرارت اور اس کے نتائج پر مطلع ہو کر خدا تعالی کی عظمت و جبروت سے ڈر جاوے اور اس کی طرف رجوع کرے. میں نے اپنی جماعت کے سامنے بار بار اس امر کو بیان کیا ہے، اب آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ جب انسان ایک کام کرتا ہے خدا تعالی کی طرف سے بھی ایک فعل اس کے نتیجے کے طور پر مرتب ہوتا ہے. مثلا جب ہم کافی مقدار زہر کی کھا لیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. اس میں زہر کھانا یہ ہمارا فعل تھا، اور خدا کا فعل اس پر یہ ظاہر ہوا کہ اس نے ہلاک کر دیا. یا مثلا یہ کہ اگر ہم اپنے گھر کی کوہڑی کی کھڑکیاں بند کر لیں تو یہ ہمارا فعل ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ کوہڑی میں اندھیرا ہو جائے گا. اس طرح پر انسان کے افعال اور اس پر بطور نتائج اللہ تعالیٰ کے افعال کے صدور کا قانون دنیا میں جاری ہے، اور یہ انتظام جیسے کہ ظاہر سے متعلق ہے اور جسمانی نظام میں اس کی نظیریں ہم روز دیکھتے ہیں، اسی طرح پر باطن کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اور یہی ایک اصول ہے جو قانون سزا کے سمجھنے کے واسطے ضروری ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہمارا ہر ایک فعل نیک ہو یا بد اپنے فعل کے ساتھ ایک اثر رکھتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور پذیر ہوتا ہے. اب عذاب اور راحت کو جو گناہوں کی پاداش یا نیکیوں کی جزا میں دی جاتی ہے ہم بہت جلد سمجھ سکتے ہیں، اور میں پوری بصیرت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس فلسفی کے بیان کرنے سے دوسرے تمام مذاہب بالکل آری اور تہی ہیں. اس بات کو ہر شخص جو خدا کو مانتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ انسان خدائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کی ساری خوشیوں کی انتہا، ساری راحتوں کی غایت اسی میں ہو سکتی ہے کہ وہ سارے کے سارا خدا ہی کا ہو جاوے، اور جو تعلق الوہیت اور عبودیت میں ہونا چاہیے، یا یوں کہو کہ ہے، اور اسے حیض فعل میں نہیں لاتا، وہ سچی خوشحالی کو پا نہیں سکتا. انبیاء علیہ السلام کے آنے کی یہی غرض ہوتی ہے، اور وہ اسی مقصد کو لے کر آتے ہیں کہ وہ انسان کو یہ گمشدہ متاع واپس دینا چاہتے ہیں جو عبودیت اور الوہیت کے درمیان رشتے کی ہوتی ہے. مگر جب انسان خدا سے دور ہٹ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس محبت کی زنجیر سے الگ کر لیتا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہونی چاہیے. اور یہ فعل انسان کا ہوتا ہے, اور اس پر خدا کا یہ فعل ہوتا ہے کہ وہ بھی اسے دور ہٹتا ہے, اور اسی بوجھ کے لحاظ سے انسانی قلب پر تاریکی کا ظہور ہوتا ہے. اور جس طرح آفتاب کی طرف سے دروازہ بند کرنے پر ظلمت اور تاریکی سے کمرہ بھر جاتا ہے, اسی طرح پر خدا سے منہ پھیرنے سے اندرونا انسانی ظلمت سے بھرنے لگتا ہے, اور جوں جوں وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے ظلمت بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے, اور یہی ظلمت ہے جو جہنم کہلاتی ہے, کیونکہ اسی سے ایک عذاب پیدا ہوتا ہے. اب اس عذاب سے اگر بچنے کے لیے وہ یہ سائی کرتا ہے کہ ان اسباب کو جو خدا تعالیٰ سے بود اور دوری کا موجب ہوئے ہیں چھوڑ دیتا ہے, تو خدا تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ رجوع کرتا ہے, اور جیسے کھڑکیوں کے کھول دینے سے گئی ہوئی روشنی واپس آ کر تاریخ کو دور کر دیتی ہے, اسی طرح پر سعادت کا نور جو جاتا رہا تھا وہ اسی انسان کو جو رجوع کرتا ہے پھر دیا جاتا ہے, اور وہ اس سے پورا مستفید ہونے لگتا ہے. اور توبہ کی یہی حقیقت ہے جس کے نظیر ہم قانون قدرت میں صاف مشاہدہ کرتے ہیں. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قابل ہے کہ نبیوں کے زمانے میں جو قوموں پر عذاب آتے ہیں, جیسے لوط کے قوم پر یا یہودیوں کو بخت نصر یا ٹیٹس رومی کے ذریعے تباہ کیا گیا, تو ان عذابوں کا مجھے ماض اختلاف نہیں ہوتا, بلکہ ان کے عذابوں اور دکھوں کا مجھے وہ شرارتیں اور شوخیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں جو وہ نبیوں سے کرتے اور انہیں پہنچاتے ہیں. آخر ان کی شرارتیں ان پر ہی لوٹ کر پڑتی ہیں اور انہیں تباہ اور ہلاک کر دیتی ہیں. جس طرح پر سیاست اور ملک داری کے اصولوں کی تہ میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے عامہ میں خل انداز ہونے والوں کو, وہ چور ہوں یا ڈاکو, باغی ہوں یا کسی اور جرم کے مجرم, ماض اس لیے سزا دی جاتی ہے تا آئندہ کے لیے امن ہو اور دوسروں کو اس سے عبرت. اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہوا ہے کہ وہ شریروں اور سرکشوں کو جو اس کی حدود اور عوامر کی پرواہ نہیں کرتے سزا دیتا ہے تاکہ حد سے نہ بڑھ جائیں. جنہوں نے حد سے بڑھنا چاہا خدا نے وہی انہیں تنبیہ کی. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سزا اور تنبیہ اس شخص کے لیے بھی جسے دی جاتی ہے, اور دوسروں کے واسطے بھی جو عبرت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں, بتاؤ رحمت ہے. کیونکہ اگر سزا نہ دی جائے تو امن اٹھ جاتا اور انجام کار نتیجہ بہت ہی برا ہوتا. قانون قدرت پر نظر کرو, اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہوئی ہے, اور اس فطرتی نقش ہی کی بنا پر قرآن نے یہ فرمایا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, البقرہ آیت 18.
عاقبت کی سزا اپنے اندر ایک فلسفیانہ حقیقت رکھتی ہے جس کو کوئی مذہب بجز اسلام کے کامل طور پر بیان نہیں کر سکا. قرآن شریف میں اللہ تعالی فرماتا ہے, من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا, بنی اسرائیل آیت 73. یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہو وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا, بلکہ اندھوں سے بھی بدتر. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی آنکھیں اور اس کے دریافت کرنے کے حواس اسی جہان سے انسان اپنے ساتھ لے جاتا ہے. جو یہاں ان حواس کو نہیں پاتا وہاں وہ ان حواس سے بیرابر نہیں ہوگا. یہ ایک دقیق راز ہے جس کو عام لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. اگر اس کے یہ معنی نہیں تو یہ تو پھر بالکل غلط ہے کہ اندھے اس جہان میں بھی اندھے ہوں گے. اصل بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو بغیر کسی غلطی کے پہچاننا اور اسی دنیا میں صحیح طور پر اس کی صفات و اسماء کی معرفت حاصل کرنا آئندہ کی تمام راحتوں اور روشنیوں کی کلید ہے. اور یہ آیت اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اسی دنیا سے ہم عذاب اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, اور اس دنیا کی کورانہ زیست اور ناپاک افعال اس دوسرے عالم میں عذاب جہنم کی صورت میں نمودار ہو جائیں گے. اور وہ کوئی نئی بات نہ ہوں گے۔ جیسے ایک شخص گھر کے دروازے بند کر لینے سے روشنی سے محروم ہو جاتا ہے اور تازہ اور زندگی بخش ہوا اسے نہیں مل سکتی، یا کسی زہر کے کھا لینے سے اس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح پر جب ایک آدمی خدا کی طرف سے ہٹتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو وہ ایک ظلمت کے نیچے آ کر عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ اصل میں جناح تھا، جس کے معنی میل کرنے اور اصل مرکز سے ہٹ جانے کے ہیں، پر جب انسان خدا سے اعراض کرتا ہے اور اس کے نور کے مقابل سے ہٹ جاتا ہے اور اس روشنی سے دور ہو جاتا ہے جو صرف خدا کی طرف سے اترتی اور دلوں پر نازل ہوتی ہے، تو وہ ایک تاریکی میں مبتلا ہوتا ہے جو اس کے لیے عذاب کا موجب ہو جاتی ہے۔ پھر جس قسم کا یہ اعراض ہو اسی قسم کا عذاب اسے دکھ دیتا ہے، لیکن اگر انسان پھر اسی مرکز کی طرف آنا چاہے اور اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دے جو ایسی روشنی کے پڑھنے کا مقام ہے، تو پھر وہ اس گمشدہ نور کو پا لیتا ہے۔ کیونکہ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کمرہ میں روشنی کو ایسے وقت پا سکتے ہیں جب اس کی کھڑکیاں کھول دیں، ویسے ہی روحانی نظام میں مرکز اصلی کی طرف باز گشت کرنا ہی راحت کا موجب ہو سکتا ہے اور اس دکھ درد سے بچاتا ہے جو اس مرکز کو چھوڑنے سے پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام توبہ ہے، اور یہی ظلمت جو اس طرح پر پیدا ہوتی ہے ذلالت اور جہنم کہلاتی ہے۔ اور مرکز اصلی کی طرف رجوع کرنا جو راحت پیدا کرتا ہے جنت سے تعبیر ہوتا ہے، اور گناہ سے ہٹ کر پھر نیکی کی طرف آنا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاوے، اس بدی کا کفارہ ہو کر اسے دور کر دیتا ہے اور اس کے نتائج کو بھی سلب کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت 115، یعنی نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں، کیونکہ بدی میں ہلاکت کی زہر ہے اور نیکی میں زندگی کا تریاق۔ اس لیے بدی کے زہر کو دور کرنے کا ذریعہ نیکی ہے، یا اسی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں عذاب رات کی نفی کا نام ہے اور نجات رات اور خوشحالی ہی کے حصول کا نام ہے۔ اسی طرح پر جیسے بیماری اسالت کا نام ہے، جب حالت بدن مجری طبیعت پر نہ رہے اور صحت وہ حالت ہے کہ امور طبیعہ اپنے اصلی حال پر قائم ہوں، اور جیسے کسی ہاتھ پاؤں یا کسی عضو کے اپنے مقام خاص سے ذرا ادھر ادھر کھسک جانے سے درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ نکما ہو جاتا ہے، اور اگر چندے اسی حالت پہ رہے تو پھر نہ خود بالکل بیکار ہو جاتا ہے بلکہ دوسرے اعضاء پر بھی اپنا برا اثر ڈالنے لگتا ہے۔ بہن ہی یہی حالت روحانی ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے سامنے سے جو اس کی زندگی کا اصل موجب مایا یا حیات ہے ہٹ جاتا ہے اور فطرت دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے تو عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور اگر قلب مردہ نہ ہو گیا ہو اور اس میں احساس کا مادہ باقی ہو تو اس عذاب کو خوب محسوس کرتا ہے، اور اگر اس بگڑی ہوئی حالت کی اصلاح نہ کی جاوے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ پھر ساری روحانی قوتیں رفتہ رفتہ نکمی اور بیکار ہو جائیں اور ایک شدید عذاب شروع ہو جاوے۔ بس اب کیسی صفائی کے ساتھ یہ امر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی عذاب باہر سے نہیں آتا بلکہ خود انسان کے اندر ہی سے نکلتا ہے۔ ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عذاب خدا کا فعل ہے، بے شک اس کا فعل ہے، مگر اسی طرح جیسے کوئی زہر کھائے تو خدا اسے الگ کر دے۔ بس خدا کا فعل انسان کے اپنے فعل کے بعد ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، نار اللہ الموقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ، الحمزہ آیت 7-8، یعنی خدا کا عذاب وہ آگ ہے جس کو خدا بھڑکاتا ہے اور اس کا شعلہ انسان کے دل سے اٹھتا ہے۔ اس کا مطلب صاف لفظوں میں یہی ہے کہ عذاب کا اصل بیج اپنے وجود ہی کے ناپاکی ہے جو عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح بہشت کے راحت کا اصل چشمہ بھی انسان کے اپنے ہی افعال ہیں۔ اگر وہ فطرت دین کو نہیں چھوڑتا، اگر وہ مرکز اعتدال سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا اور عبودیت علویت کے محاذ میں پڑی ہوئی اس کے انوار سے حصہ لے رہی ہے، تو پھر یہ اس عضو صحیح کی طرح سے جو مقام سے ہٹ نہیں گیا اور برابر اس کام کو دے رہا ہے جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اسے کچھ بھی درد نہیں بلکہ راحت ہے۔ قرآن شریف میں فرماتا ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، البقرہ آیت 26۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں۔ اس آیت میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے باغ سے مثال دی ہے اور اعمال صالحہ کو نہروں سے. جو رشتہ اور تعلق نہر جاوید اور درخت میں ہے وہی رشتہ اور تعلق اعمال صالحہ کو ایمان سے ہے. پر جیسے کوئی باغ ممکن ہی نہیں کہ پانی کے بدوں سرسبز ثمردار ہو سکے, اسی طرح پر کوئی ایمان جس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو مفید اور کارگر نہیں ہو سکتا. پس بہشت کیا ہے؟ وہ ایمان اور اعمال ہی کے مجسم نظارے ہیں. وہ بھی دوزخ کی طرح کوئی خارج چیز نہیں ہے, بلکہ انسان کا بہشت بھی اس کے اندر ہی سے نکلتا ہے. یاد رکھو اس جگہ پر جو راحتیں ملتی ہیں جو دنیا میں بنایا جاتا ہے. پاک ایمان پودے سے مماثلت رکھتا ہے اور اچھے اچھے اعمال اخلاق فاضلہ یہ اس پودا کی آپ پاشی کے لیے بتاؤ اور نہروں کے ہیں جو اس کی سرسبزی اور شادابی کو باہر رکھتے ہیں. اس دنیا میں تو یہ ایسے ہیں جیسے خواب میں دیکھے جاتے ہیں, مگر اس عالم میں محسوس اور مشاہدہ ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ لکھا ہے جب بہشتی ان انعامات سے بار بار ہوں گے تو یہ کہیں گے آز الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہ, البقرہ آیت 26. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں جو دودھ یا شہد یا انگور انار وغیرہ چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں وہی وہاں ملیں گی. نہیں, وہ چیزیں اپنی نوعیت اور حالت کے لحاظ سے بالکل اور کی اور ہوں گی. ہاں, صرف نام کا اشتراک پایا جاتا ہے. اور اگرچہ ان تمام نعمتوں کا نقشہ جسمانی طور پر دکھایا گیا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت پیدا کرنے والی ہیں. ان کا سر چشمہ روح اور راستی ہے. رزقنا من قبل سے یہ مراد لینا کہ وہ دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلط ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا اس آیت میں یہ ہے کہ جن مومنوں نے اعمال صالحہ کیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا جس کا پھل وہ اس دوسری زندگی میں بھی کھائیں گے, اور وہ پھل چونکہ روحانی طور پر دنیا میں بھی کھا چکے ہوں گے اس لیے اس عالم میں اس کا پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل معلوم ہوتے ہیں اور یہ وہی روحانی ترقیاں ہوتی ہیں جو دنیا میں کی ہوتی ہیں, اس لیے وہ عابد و عارف ان کو پہچان لیں گے. میں پھر صاف کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جہنم اور بہشت میں ایک فلسفہ ہے جس کا ربط بام اس طرح پر قائم ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے, مگر اس بات کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ دنیا کی سزائیں تنبیہ اور عبرت کے لیے انتظامی رنگ کی حیثیت سے ہیں. سیاست اور رحمت دونوں بام ایک رشتہ رکھتی ہیں, اور اسی رشتہ کے اضلال یہ سزائیں اور جزائیں ہیں. انسانی افعال اور اعمال اسی طرح پر محفوظ اور بند ہوتے جاتے ہیں جیسے فونوگراف میں آواز بند کی جاتی ہے. جب تک انسان عارف نہ ہو اس سلسلے پر غور کر کے کوئی لذت اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا. معرفت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اول خدا شناس ہو, اور خدا شناسی حاصل نہیں ہوتی جب تک کسی خدا نما انسان کے مجلس میں صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ ایک کافی مدت تک نہ رہے. اس کے بعد وہ اس سلسلہ کو جو جزا سزا کا اور دنیا اور عقبہ کا ہے بڑی سہولت کے ساتھ سمجھے گا. اس بیان پر غور کرنے سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اور بہشت کی فلسفی جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہے وہ کسی اور کتاب نے نہیں بتائی, اور قرآن شریف کے مطالعہ سے یہ امر بھی کھل جاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو تدریجن بیان فرمایا ہے, مگر یہ راز ان پر ہی کھلتا ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کر سکتے ہیں اور پاک نفس لے کر سوچتے ہیں, کیونکہ کوئی عمدہ بات بدون تکلیف کے نہیں بنتی ہے. یہ کہنا کہ ہر شخص اس راز پر کیوں اطلاع نہیں پاتا, میں کہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے حواس کے کام الگ الگ ہیں. مثلا آنکھ دیکھ سکتی ہے, زبان چکھ سکتی ہے اور بول سکتی ہے, کان سن سکتے ہیں. گویا ہر ایک حواس میں سے اپنے اپنے فرائض اور قوت کے ذمہ دار ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کان کے پاس مصری کی ڈلی رکھ دی جائے اور وہ اس کا ذائقہ بتا دے, اور آنکھ خارجی آوازیں سن لے یا زبان دیکھ لے. بس اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی معرفت کے دقیق اسرار کو معلوم کرنے کے واسطے خاص قوا ہیں, وہی ان پر اطلاع دے سکتے ہیں, اور یہ قوا دیے تو سب کو گئے ہیں لیکن ان سے کام لینے والے بہت تھوڑے ہیں. زان کا کوئی قوی ایسا نہیں ہو سکتا. यही वजह है कि फिलासफरों की ईमानी हालत बहुत ही कमजोर होती है और वो जन्नियात से आगे नहीं बढ़ते। अफलातून जो बड़ा मुदब्बिर और दानिशमंद समझा जाता था, जब मरने लगा तो उसने यही कहा कि फलां बुत पर उसके लिए एक मुर्ग चढ़ा देना। इससे मालूम होता है कि कैसा कमजोर ईमान था, तौहीद पर कायम ना हुआ। बस वो अजीम जरिया जिसे एक चमकता हुआ यकीन हासिल हो और खुदा ताला पर बसीरत के साथ ईमान कायम हो, एक ही है कि इंसान उन लोगों की सोहबत इख्तियार करे जो खुदा ताला के वजूद पर जिंदा शहादत देने वाले हों। खुद जिन्होंने उससे सुन लिया है कि वो एक कादर मुतलक और आलिमुल गैब तमाम सिफात कामिला से मासूफ खुदा है। इब्तिदा में जब इंसान ऐसे लोगों की सोहबत में जाता है तो उसकी बातें बिल्कुल अनोखी और निराली मालूम होती हैं। वो बहुत कम दिल में जाती हैं, गो दिल उनकी तरफ खींचा जाता है। उसकी वजह यह है कि अंदर की गंदगियों और नापाकियों से इन मारिफत की बातों की एक जंग शुरू हो जाती है, जो कुछ गर्दो गुबार दिल पर बैठा होता है, सादिक की बातें उनको दूर करके उसे जला देनी चाहती है, ता इसमें कुव्वत यकीन की कुव्वत पैदा हो। जैसे कभी कभी किसी आदमी को मुसिल दिया जाता है तो दस्त और दवाई पेट में जाकर एक गड़गड़ाहट पैदा कर देती है और तमाम मवाद रद्दिया और वासिदा को हरकत और जोश देकर बाहर निकालती है। इसी तरह पर सादिक इन जन्नियात को दूर करना चाहता है और सच्चे उलूम और एतकाद सैया की मारिफत करानी चाहता है, और वो बातें उस दिल को जिसने बहुत बड़ा जमाना एक और ही दुनिया में बसर किया होता है नागवार और नाकाबले अमल मालूम होती हैं, लेकिन आखिर सच्चाई गालिब आ जाती है और बादल परस्ती की कुव्वतें मर जाती हैं और हक परस्ती की कुव्वतें नशवा नुमा पाने लगती हैं। बस मैं इस नूर को लेकर आया हूं और दुनिया में कुव्वत यकीन पैदा करना चाहता हूं, और इस कुव्वत का पैदा होना सिर्फ अल्फाज और बातों से नहीं हो सकता, बल्कि ये उन निशानात से नशो नमा पाती हैं जो अल्लाह ताला की मुख्तदराना ताकत से सादिकों के हाथ पर जहूर पाते हैं। मेरा मुद्दा यही है कि दूसरी कलाम न करूं जब तक एक अमर सुनने वाले के ज़ेहन नशीन न कर लूं और सुनने वाला फैसला न कर ले कि इस बात को उसने समझ लिया है या इस पर कोई एतराज करे। सवाल करना भी एक किस्म का इल्म पैदा करना होता है। सवाल और निस्फ इल्म में मशहूर है, बस मैं इसको भी गनीमत समझता हूं कि किसी के दिल में अमर हक के मुतालिक सवाल करने की तारीख पैदा हो जावे। यकीनन याद रखो कि सच्ची मारिफत हर एक तालिब हक को जो मुस्तकिल मिजाजी से इस राह में कदम रखता है मिल सकती है। यह किसी के लिए खास नहीं है। हाँ यह सच है कि जो गफलत करता है और सिद्क नीयत से उसकी जस्तजू नहीं करता उसका कोई हिस्सा नहीं और न खुदा ताला, वरना खुदा ताला तो हर एक इंसान को अपनी मारिफत के रंग से रंगीन करना चाहता है, क्योंकि इंसान को खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा किया है और इसलिए फरमाया है वल्लज़ीन जादू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अलंकबूत आयत 70। जिन लोगों ने एक औरत के बच्चे को या यूं कहो कि इंसान को खुदा बनाया है, उन्होंने न खुदा को समझा है और न इंसान ही की हकीकत पर गौर किया है। इंसान क्या है? वो गोया कुल मखलूकात इलाहिया की एक मजमुई सूरत है। जिस कदर मखलूक दुनिया में जैसी भेड़ बकरी वगैरह मौजूद है, सब इंसानी कुवा की इनफरादी सूरतें हैं। जैसे एक मुसन्निफ जब कोई किताब लिखनी चाहता है तो पहले मुतफरक नोट होते हैं, फिर उनको तरतीब देकर एक किताब के सूरत में ले आता है। इसी तरह पर कुल मखलूकात इंसानी कुवा के खाके हैं, गोया ये आमरी सूरत बताती है कि इंसान आला कुवा लेकर आया है। बस ईसाई मजहब इंसानी कुवा की तौहीन करता है और उनकी तकमील और नशो नुमा के लिए एक खतरनाक रोग पैदा कर देता है, जबकि वह इंसान को खुदा बनाकर उसके खून पर नजात का इनसार रख देते हैं।
मैं जो बात आपको पहुंचाना चाहता था वो यही है कि मैं इंसान को गुनाह से बचने का हकीकी जरिया बताता हूं, पर सच्चा ईमान पैदा करने की राह दिखाता हूं। यही मेरा मकसद है जिसको लेकर मैं दुनिया में आया हूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप इसको समझ लें और खूब गौर से समझ लें تاکہ جہاں کہیں آپ جائیں اور اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے سفر کے عجائبات سنائیں، وہاں ان کو یہ باتیں بھی بتائیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ مسٹر ڈکسن، میں نے آپ کا مدعا خوب سمجھ لیا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں کہیں میں جاؤں گا میں یورپین لوگوں میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ حضرت اقدس، ہم نے تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ لیا تھا کہ آپ میں انصاف ہے، ہماری دلی آرزو یہی تھی کہ آپ کچھ دنوں ہمارے پاس رہ جائے تاکہ ہمیں پورا موقع ملتا کہ اپنے اصول آپ کو سمجھائیں اور آپ کو بھی غور کرنے اور بار بار پوچھنے کا موقع ملتا، مگر تاہم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی غور کرنے والی طبیعت ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے گی۔ انسان کے اعلیٰ درجے کے اخلاق کا نمونہ یہی ہے کہ وہ راستے کے قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ماں باپ کی تکلیف کی وجہ سے باوجود کہ اس میں سری نقص دیکھتا ہے نہیں چھوڑتا، لیکن جو شخص سچے اخلاق اور اخلاقی جرات سے حصہ رکھتا ہے وہ ان باتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، وہ صرف راستے کا خواہش مند ہے۔ بچپن میں دو قوتیں بڑی تیز ہوتی ہیں، اول ہر ایک چیز اندر چلی جاتی ہے، دوم خوب یاد رہتی ہے۔ بچہ کبھی دلائل نہیں پوچھتا کہ کیوں یہ بات ہے، مگر شجاعت یہی ہے کہ ان باتوں کو جو شیر مادر کی طرح پیتا ہے جب اسے معلوم ہو جائے کہ ان میں حقیقت اور معرفت کا رنگ اور قوت نہیں ہے تو انہیں چھوڑنے کے لیے فی الفور تیار ہو جاوے۔ تمام قوا کا بادشاہ انصاف ہے، اگر یہ قوت ہی انسان میں مفقود ہے تو پھر سب سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ باطل کا ذخیرہ جمع کرے، بلکہ اسے حقیقت شناس اور حق پرست ہونا چاہیے۔ دنیا میں چونکہ باطل بھی ہے اور کچھ تعجب نہیں کہ باطل پرستی سے سچ سے بھی زیادہ چمکدار دکھانا چاہیں، مگر دانش مند کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس کو لازم ہے کہ سچائی کو پورے طور پر پرکھے اور پھر قبول کرے۔ میرے نزدیک عام مذاہب کا اس وقت یہ حال ہے کہ گویا کل مذاہب کا ایک میدان لگا ہوا ہے اور ہر ایک بجائے خود کوشش کرتا ہے کہ اپنے مذہب کو سچا دکھائے، مگر میں کہتا ہوں کہ روحانیت کو دیکھو کہ کس میں ہے، اور تائیدی نشان کون اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور کون سا مذہب ہے جو گناہ کے کیڑے کو ہلاک کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا تعالی کی سچی معرفت جس کی گرمی سے گناہ کا کیڑا ہلاک ہوتا ہے اسلام میں ملتی ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کے خون سے اس کیڑے کو موت آوے، بلکہ خون پڑ کر تو اور بھی کیڑے پیدا کرے گا۔ اس لیے خون گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہرگز نہیں، نجات اور پاکیزگی کی سچی اصل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور ساری دنیا کو چاہیے کہ اسی کو تلاش کریں۔ اس تقریر کے ختم کرتے کرتے نہر کا پل جو قادیان سے 4 میل کے قریب ہے آ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر مسٹر ڈکسن حضرت سے رخصت ہو کر بٹالے کو چلے گئے اور حضرت اقدس واپس تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کلام جو اس کے برگزیدوں رسولوں پر نازل ہوتا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ عظیم الشان اعجاز اپنے اندر رکھتا ہے، اور کوئی شخص تنہا یا دوسروں کی مدد سے اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صرف ہمت کر دیتا ہے اور اس طرح پر اس کا موضع ثابت ہوتا ہے۔ وہ بار بار مخالفوں کو اس کی مثال لانے کی دعوت اور تادی کرتا ہے، لیکن کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کامل معجزہ ہے، دوسری کتابوں کے نسبت ہم نہیں دیکھتے کہ ایسی تحدی کی گئی ہو جیسی قرآن شریف نے کی ہے۔ اگرچہ ہم اپنے تجربہ اور قرآن شریف کے معجزے کی بنا پر یہ ایمان لاتے ہیں کہ خدا کا کلام ہر حال میں معجزہ ہوتا ہے، لیکن قرآن شریف کا اعجاز جس کاملیت اور جامعیت کے ساتھ معجزہ ہے دوسرے کو اس جگہ پر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بہت سی وجوہ اور صورتیں اس کے معجزہ ہونے کی ہیں اور کوئی شخص اس کی مثال بنانے پر قادر نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کلام ایسا موضع نہیں ہو سکتا وہ بڑے گستاخ اور دلیر ہیں. کیا وہ نہیں جانتے اور دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق بے مثل اور لا نظیر ہے؟ پھر اس کے کلام کے نظیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا کے مدبر اور سنا مل کر اگر ایک تنکا بنانا چاہیں تو بنا نہیں سکتے، پھر خدا کے کلام کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتے؟ ماس کلام کے اشتراک یا الفاظ کے اشتراک سے یہ کہہ دینا کہ کوئی موضع نہیں، نری حماقت اور اپنی موٹی عقل کا ثبوت دینا ہے، کیونکہ ان اعلیٰ مدارج اور کمالات پر ہر شخص اطلاع نہیں پا سکتا جو باریک بین نگاہ دیکھ سکتی ہے. میرا یہ مذہب ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص کلام لال کی طرح چمکتی ہے، لیکن بہیں ہماں قرآن شریف آپ کے خالص کلام سے بالکل الگ اور ممتاز نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کے مراتب ہوتے ہیں. مثلا کپڑا ہے تو کھدر، ململ اور خاصا لٹھا ماس کپڑا ہونے کی وجہ سے تو کپڑا ہی ہیں، اور اس لحاظ سے کہ وہ سفید ہیں بظاہر ایک مساوات رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ریشم بھی سفید ہوتا ہے. لیکن کیا ہر آدمی نہیں جانتا کہ ان سب میں جدا جدا مراتب ہیں اور ان میں فرق پایا جاتا ہے؟ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی پر، جس طرح پر ہم سب اشیاء میں ایک امتیاز اور فرق دیکھتے ہیں، اسی طرح کلام میں بھی مدارج اور مراتب ہوتے ہیں. جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو دوسرے انسانوں کے کلام سے بالا تر اور عظمت اپنے اندر رکھتا ہے اور ہر ایک پہلو سے اعجازی حدود تک پہنچتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے برابر وہ بھی نہیں، تو پھر اور کوئی کلام کیوں کرے اس سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو موٹی اور بدی بات ہے کہ جس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ قرآن شریف موجودہ ہے، لیکن اس کے سوا اور بھی بہت سے وہ جو اعجاز ہیں. خدا تعالیٰ کا کلام اس قدر خوبیوں کا مجموعہ ہے جو پہلی کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی ہیں. خاتم النبیین کا لفظ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا ہے بجائے خود چاہتا ہے، اور بالطبع اسی لفظ میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ کتاب جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ بھی خاتم الکتب ہو اور سارے کمالات اس میں موجود ہوں، اور حقیقت میں وہ کمالات اس میں موجود ہیں. کیونکہ کلام الہی کے نزول کا عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے، اسی قدر قوت اور شوکت اس کلام میں ہوتی ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا تھا، جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، اس لیے قرآن شریف بھی تمام پہلی کتابوں اور صحائف سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبے پر واقع ہوا ہے جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا. کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی تھی، اور تمام مقامات کمال پر ختم ہو چکے تھے، اور آپ انتہائی نقطے پر پہنچے ہوئے تھے. اس مقام پر قرآن شریف جو آپ پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور جیسے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے، اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے. آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری. مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں، ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطے پر پہنچی ہوئی ہے. یعنی کیا بے اعتبار فصاحت و بلاغت، کیا بے اعتبار ترتیب مضامین، کیا بے اعتبار تعلیم، کیا بے اعتبار کمالات تعلیم، کیا بے اعتبارات ثمرات تعلیم. غرض جس پہلو سے دیکھو، اسی پہلو سے قرآن شریف کا کمال نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص عمر کے نظیر نہیں مانگی، بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے. یعنی جس پہلو سے چاہو مقابلہ کرو، خواب لحاظ مطالب و مقاصد، خواب لحاظ تعلیم، خواب لحاظ پیشگوئیوں اور غیب کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں. غرض کسی رنگ میں دیکھو، یہ معجزہ ہے. گو ملا میری مخالفت کی وجہ سے اس امر کو قبول نہ کریں، لیکن اس سے قرآن شریف کے اعجاز میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. یہ لوگ جوش تعصب میں بعض وقت جہاں تک اندھے ہو جاتے ہیں کہ ادب کے کل طریقوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں. لدھیانہ کے مباحثے میں لہو زہروں و بطن میں نے پیش کیا تو مولوی محمد حسین کو جوش آ گیا اور راوی کی مخالفت شروع کر دی. کیا خدا کے کلام سے محبت اور ارادت کا یہی اعتقاد ہونا چاہیے تھا. یاد رکھو الطریقۃ کلھا ادب. اگر اس کو درست نہ سمجھتا تھا تو قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے اس قدر مخاصب بھی تو جائز نہ تھی.
قرآن شریف ایک کامل اور زندہ اعجاز ہے, اور کلام کا معجزہ ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ کبھی اور کسی زمانے میں وہ پرانا نہیں ہو سکتا اور نہ فنا کا ہاتھ اس پر چل سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اگر آج نشان دیکھنا چاہیں تو کہاں ہے؟ کیا یہودیوں کے پاس وہ عصا ہے اور اس میں کوئی قدرت اس وقت بھی شام بننے کے موجود ہے وغیرہ وغیرہ. غرض جس قدر معجزات کل نبیوں سے صادر ہوئے ان کے ساتھ ہی ان معجزات کا بھی خاتمہ ہو گیا. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ وہ ہر زمانے میں اور ہر وقت تازہ بتازہ اور زندہ موجود ہیں. ان معجزات کا زندہ ہونا اور ان پر موت کا ہاتھ نہ چلنا صاف طور پر اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نبی ہیں, اور حقیقی زندگی یہی ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے اور کسی دوسرے کو نہیں ملی. آپ کی تعلیم اس لیے زندہ تعلیم ہے کہ اس کے ثمرات اور برکات اس وقت بھی ویسے ہی موجود ہیں جو آج سے 1300 برس پیشتر موجود تھے. دوسری کوئی تعلیم ہمارے سامنے اس وقت ایسی نہیں ہے جس پر عمل کرنے والا یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے ثمرات اور برکات اور فیوز سے مجھے حصہ دیا گیا ہے اور میں ایک آیت اللہ بن گیا ہوں. لیکن ہم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم قرآن شریف کی تعلیم کے ثمرات اور برکات کا نمونہ اب بھی موجود پاتے ہیں, اور ان تمام آثار اور فیوز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے ملتے ہیں اب بھی پاتے ہیں. چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو اس لیے قائم کیا ہے تا وہ اسلام کی سچائی پر زندہ گواہ اور ثابت کرے کہ وہ برکات اور آثار اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے ظاہر ہوتے ہیں جو 1300 برس پہلے ظاہر ہوتے تھے. چنانچہ صدا نشان اس وقت تک ظاہر ہو چکے ہیں, اور ہر قوم ہر مذہب کے سرگروہوں کو ہم نے دعوت کی ہے کہ وہ ہمارے مقابلہ میں آ کر اپنی صداقت کا نشان دکھائیں, مگر ایک بھی ایسا نہیں کہ جن سے اپنے مذہب کی سچائی کا کوئی نمونہ عملی طور پر دکھائے. ہم خدا تعالیٰ کے کلام کو کامل اعجاز مانتے ہیں, اور ہمارا یقین اور دعویٰ ہے کہ کوئی دوسری کتاب اس کے مقابل نہیں ہے. میں اعلیٰ وجل بصیرت کہتا ہوں کہ قرآن شریف کا کوئی امر پیش کریں وہ اپنی جگہ پر ایک نشان اور معجزہ ہے. مثلا تعلیم ہی کو دیکھیں تو وہ عظیم الشان معجزہ نظر آتی ہے اور فی الواقع معجزہ ہے. ایسے حکیمانہ نظام اور فطری تقاضوں کے موافق واقع ہوئی ہے کہ دوسری تعلیم اس کے ساتھ ہرگز ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن شریف کی تعلیم پہلی ساری تعلیموں کی متمم اور مکمل ہے. اس وقت صرف ایک پہلو تعلیم کا دکھا کر میں ثابت کرتا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم اعلیٰ درجے پر واقع ہوئی ہے اور معجزہ ہے. مثلا تورات کی تعلیم حالات موجودہ کے لحاظ سے کہو یا ضروریات وقت کے موافق, اس کا سارا زور قصاص اور بدلے پر ہے. جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت, اور بالمقابل انجیل کی ساری تعلیم کا سارا زور عفو اور درگزر پر تھا, اور یہاں تک اس میں تاکید کی کہ اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسری بھی اس کی طرف پھیر دو, کوئی ایک کوس بیگار لے جاوے تو دو کوس چلے جاؤ, کرتا مانگے تو چوگا بھی دے دو. اسی طرح پر ہر باب میں تورات اور انجیل کی تعلیم میں یہ بات نظر آئے گی. تو تورات افراد کا پہلو لیتی ہے اور انجیل تفرید کا, مگر قرآن شریف ہر موقع اور محل پر حکمت اور وسط کی تعلیم دیتا ہے. جہاں دیکھو جس بارے میں قرآن کریم کی تعلیم پر نگاہ کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ محل اور موقع کا سبق دیتا ہے. اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نفس تعلیم سب کا ایک ہی ہے, لیکن اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے
کہ تورات اور انجیل میں سے ہر ایک کتاب نے ایک ایک پہلو پر زور دیا ہے، مگر فطرت انسانی کے تقاضے کے موافق صرف قرآن شریف نے تعلیم دی ہے۔ یہ کہنا کہ تورات کی تعلیم افراد کے مقام پر ہے اس لیے وہ خدا کی طرف سے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے ایسی تعلیم وقار تھی، اور چونکہ تورات یا انجیل قانون مختصر مقام کی طرح تھیں اس لیے ان تعلیموں میں دوسرے پہلوؤں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ لیکن قرآن شریف چونکہ تمام سے تھا اس لیے اس تعلیم کو ایسے موقع پر رکھا جو فطرت انسانی کے صحیح تقاضوں کے موافق تھی، اور یہی حکمت ہے، کیونکہ حکمت کے معنی ہے وضع شے فی محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے اپنے محل پر رکھنا۔ بس یہ حکمت قرآن شریف نے سکھلائی ہے۔ تورات جیسا کہ بیان کیا ہے ایک بیجا سختی پر زور دے رہی تھی اور انتقامی قوت کو بڑھاتی تھی، اور انجیل بالمقابل بیہودہ اف پر زور مارتی تھی۔ قرآن شریف نے ان دونوں کو چھوڑ کر حقیقی تعلیم دی، جزاء سیئت سیئت مثلہا فمن عفا واصلہ فاجرہ علی اللہ، الشورہ آیت 41۔ یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اس معاف کرنے میں اصلاح مقصود ہو، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اب اس تعلیم پر نگاہ کرو کہ نہ یہ تعلیم تورات کی طرح ماض انتقام پر زور دیتی ہے، اور نہ انجیل کی طرح ایسے اف پر جو بسا اوقات خطرناک نتائج کا موجب ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن شریف کی تعلیم حکیمانہ نظام اپنے اندر رکھتی ہے۔ مثلا ایک خدمتگار ہے جو بڑا شریف اور نیک چلن ہے، کبھی اس نے خیانت نہیں کی اور کوئی نقصان نہیں کیا۔ اگر وہ اتفاقاً چائے پلانے کے لیے آئے اور اس کے ہاتھ سے پیالیاں گر کر ٹوٹ جائیں، تو اس وقت مقتضائے وقت کیا ہوگا؟ کیا یہ کہ اس کو سزا دیں یا معاف کر دیں؟ ایسی حالت میں ایسے شریف خدمتگار کو معاف کر دینا اس کے واسطے کافی سزا ہوگی۔ لیکن اگر ایک شریف خدمتگار جو ہر روز کوئی نہ کوئی نقصان کرتا ہے، اس کو معاف کر دینا اور بھی دلیر کر دینا ہے، اس لیے اس کو سزا دینی ضروری ہوگی۔ مگر انجیل یہ نہیں بتاتی۔ انجیل پر عمل کر کے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کوئی ہندوستان مانگے تو وہ انگلستان بھی اس کے حوالے کر دے۔ کیا عملی طور پر انجیل مانی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ گورنمنٹ کے سیاست مدن کے اصولوں پر مختلف محکموں کا قائم کرنا اور عدالتوں کا کھولنا، دشمن سے حفاظت کے لیے فوجوں کا رکھنا وغیرہ جس قدر امور ہیں، انجیل کی تعلیم کے موافق نہیں ہیں، اس لیے کہ انجیل کی تعلیم کے موافق کوئی انتظام ہو سکتا ہی نہیں۔ غرض قرآن شریف کی تعلیم جس پہلو اور جس باب میں دیکھو اپنے اندر حکیمانہ پہلو رکھتی ہے، افراد یا تفرید اس میں نہیں ہے، بلکہ وہ فقط نقطہ وسطہ پر قائم ہوئی ہے، اور اس لیے اس امت کا نام بھی امت وسطہ رکھا گیا ہے۔ یہ بات کہ انجیل اور تورات کی تعلیم کیوں اعتدال اور وسط پر واقع نہیں ہوئی، اس سے خدا تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں آتا، اور نہ اس تعلیم کو ہم خلاف آئین حکمت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حکمت کے معنی ہیں وضع شے فی محلہ ہی۔ اس وقت کی حکمت کا تقاضا ایسی تعلیم تھا جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ سزا کے وقت سزا دینا بھی حکمت ہے، اور عفو کے وقت عفو ہی حکمت ہے۔ اسی طرح پر اس وقت تباہی کی حالت کچھ ایسے ہی واقع ہوئی تھی کہ تعلیم کو ایک پہلو پر رکھنا پڑا۔ بنی اسرائیل 400 برس تک فرعون کے غلامی میں رہے تھے، اور اس وجہ سے ان لوگوں کی عادات اور رسوم کا ان پر بہت بڑا اثر پڑا ہوا تھا، اور قاعدہ کی بات ہے کہ بادشاہ کے اتوار و عادات اور آئین ملک داری کا اثر رعایت پر پڑتا ہے، بلکہ ان کے مذہب تک پر اثر جا پڑتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے الناس علی دین ملوکہم، چنانچہ سکھوں کے زمانے میں عام لوگوں پر بھی یہ اثر پڑا تھا کہ عموماً لوگ ڈاکہ دن اور دھاڑوی ہو گئے تھے، ہری سنگھ وغیرہ براتے میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح پر فرعونیوں کی غلامی میں رہ کر بنی اسرائیل عدل کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، ان پر جو ہمیشہ ظلم ہوتا تھا وہ بھی اعتداء اور ظلم کر بیٹھے تھے۔ بس ان کی اصلاح کے لیے تو پہلا مرحلہ یہی چاہیے تھا کہ ان کو عدل کی تعلیم سکھائی جاتی، اس لیے یہ تعلیم ان کو دی گئی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ اس تعلیم پر وہ اس قدر پختہ ہو گئے کہ پھر انہوں نے انتقام لینے ہی شریعت کی جان سمجھ لیا، اور یہ مذہب ہو گیا کہ اگر بدلہ نہ لیں گے تو گناہگار ٹھہریں گے۔ اس واسطے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی حالت ایسی ہو گئی ہے، تو انہوں نے حد درجہ سے عفو کی تعلیم دی، کیونکہ جس قدر زور کے ساتھ وہ انتقام پر قائم ہو چکے تھے، اگر اس سے بڑھ کر افب کی تعلیم نہ دی جاتی تو وہ مؤثر ثابت نہ ہوتی، اس لیے ان کی تعلیم کا سارا مدار اسی پر رہا۔ پاسون اسباب اور وجود کے لحاظ سے یہ دونوں تعلیمیں اگرچہ اپنی جگہ ہی حکمت ہیں، لیکن ان کو قانون مختصر مقام یا قانون مختصر وقت کی طرح سمجھنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی حکمتیں اور احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض مستقل اور دائمی ہوتے ہیں، بعض آنی اور وقتی ضرورتوں کے لحاظ سے صادر ہوتے ہیں، اگرچہ اپنی جگہ ان میں بھی ایک استقلال ہوتا ہے مگر وہ آنی ہی ہوتے ہیں۔ مثلا سفر کے لیے نماز یا روزہ کے متعلق اور احکام ہیں اور حالت قیام میں اور۔ باہر جب عورت نکلتی ہے تو برقع لے کر نکلتی ہے، گھر میں ایسی ضرورت نہیں ہوتی کہ برقع لے کر پھرتی رہے۔ اسی طرح پر تورات اور انجیل کے احکام آنے اور وقتی ضرورتوں کے موافق تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور کتاب لے کر آئے تھے وہ کتاب مستقل اور ابدی شریعت ہے، اس لیے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ قرآن شریف قانون مستقل ہے، اور تورات انجیل اگر قرآن شریف نہ بھی آتا تب بھی منسوخ ہو جاتی، کیونکہ وہ مستقل اور ابدی قانون نہ تھے۔ میں نے بعض احمقوں کو اعتراض کرتے سنا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، خدا تعالیٰ نے پہلی کتابوں کو کیوں منسوخ کیا، کیا اس کو علم نہ تھا؟ پہلے ہی مکمل اور مستقل ابدی شریعت بھیجنی تھی۔ یہ اعتراض بالکل نادانی کا اعتراض ہے، کیونکہ یہ کلیہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہر نسخ کے لیے ضروری ہے کہ علم نہ ہو۔ اگر یہ صحیح ہے کہ ہر نسخ میں عدم علم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ جو کپڑے برس یا دو برس کے بچے کو پہنائے جاتے ہیں، کیوں وہی کپڑے 5, 10 یا 25 برس کے ایک جوان کو نہیں پہنائے جاتے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ گز 8 گز کا کرتا ایک نوجوان کو پہنا جاوے؟ یقیناً کوئی سلیم التبع انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایسی حرکت پر ہنسی اڑائے گا۔ اب اس مثال سے کیسی صفائی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ہر نسخ کے لیے عدم علم ثابت ہو۔ جب ہم بجائے خود معرض تغیر میں ہیں تو ہماری ضرورتیں اس تغیر کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہیں، پھر ان تبدیلیوں کے موافق جو نسخ ہوتا ہے وہ ایک علم اور حکمت کی بنا پر ہوا یا عدم علم پر۔ یہ اعتراض سراسر جہالت اور ہمک کا نشان ہے، جیسے پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کی بوٹی نہیں دے سکتے، اسی طرح پر ابتدائی حالت میں شریعت کے وہ اثرار نہیں مل سکتے جو اس کے کمال پر ظاہر ہوتے ہیں۔ طبیب ایک وقت خود مسل دیتا ہے اور دوسرے وقت جبکہ اسہال کا مرض ہو اس کو قابل دوا دے دیتا ہے، ہر حالت میں ایک ہی نسخہ وہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ غرض قرآن شریف حکمت ہے اور مستقل شریعت ہے اور ساری تعلیموں کا مقصد ہے، اور اس طرح پر قرآن شریف کا پہلا معجزہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے، اور پھر دوسرا معجزہ قرآن شریف کا اس کی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ اور سورہ تحریم اور سورہ نور میں کتنی بڑی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ساری پیشگوئیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان پر اگر ایک دانشمند آدمی خدا سے خوف کھا کر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کس قدر غیب کی خبریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ کیا اس وقت جبکہ ساری قوم آپ کے مخالف تھی اور کوئی ہمدرد اور رفیق نہ تھا یہ کہنا کہ سیوزم الجمع ویولون الدبر، سورہ قمر آیت 46، چھوٹی بات ہو سکتی تھی؟ اسباب کے لحاظ سے تو ایسا فتویٰ دیا جاتا تھا کہ ان کا خاتمہ ہو جاوے گا، مگر آپ ایسی حالت میں اپنی کامیابی اور دشمنوں کی ذلت اور نامرادی کی پیشگوئی کر رہے ہیں، اور آخر اسی طرح وقوع میں آتا ہے پھر 1300 سال کے بعد قائم ہونے والے سلسلے کی اور اس وقت کے آثار و علامات کے قرآن اللہ نظیر ہیں، دنیا کی کسی کتاب کی پیشگوئیوں کو پیش کر دیا، کیا مسیح کی پیشگوئیاں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ جہاں صرف اتنا ہی ہے کہ زلزلے آئیں گے، قید پڑیں گے، آندھی آئیں گی، مرغ بانگ دے گا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے معمولی باتیں تو ہر شخص کہہ سکتا ہے، اور یہ حوادثات ہمیشہ ہی ہوتے رہتے ہیں، پھر اس میں غیب گوئی کی قوت کہاں سے ثابت ہو؟ اس کے مقابلے میں قرآن شریف کی پیش گوئی دیکھو، الف لام میم، غلبت روم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویوم یذن یفرح المؤمنون، سورہ روم آیت 2-5۔ میں اللہ باو جاننے والا ہوں، رومی اپنی سرحد میں ایر فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں، اور بہت ہی جلد چند سال میں یقیناً غالب آنے والے ہیں، پہلے اور آئندہ آنے والے واقعات کا علم اور ان کے اسباب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ جس دن رومی غالب ہوں گے وہی دن ہوگا جب مومن بھی خوشی کریں گے۔ اب غور کر کے دیکھو کہ یہ کیسی حیرت انگیز اور ذیل قدر پیشگوئی ہے۔ ایسے وقت میں یہ پیشگوئی کی گئی جب مسلمانوں کی کمزور اور ضعیف حالت خود خطرے میں تھی، نہ کوئی سامان تھا نہ طاقت تھی۔ ایسی حالت میں مخالف کہتے تھے کہ یہ گروہ بہت جلد نیست و نابود ہو جائے گا، مدت کی قید بھی اس میں لگا دی، اور پھر یوم اذن یفر المومنون کہہ کر دوری پیشگوئی بنا دی، یعنی جس روز رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے اسی دن مسلمان بھی بامراد ہو کر خوش ہوں گے۔ چنانچہ جس طرح یہ پیشگوئی کی گئی تھی اسی طرح بدر کے روز یہ پوری ہو گئی، ادھر رومی غالب ہوئے اور ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی طرح سورہ یوسف میں آیات للسائلین کہہ کر اس سارے قصے کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور پیشگوئی بیان فرمایا ہے۔ غرض جہاں تک دیکھا جاوے قرآن شریف کی پیشگوئیاں بڑے اعلیٰ درجے پر واقع ہوئی ہیں، اور کوئی کتاب اس رنگ میں ان پیشگوئیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پیشگوئیاں یہی نہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری ہو گئی تھیں، بلکہ ان کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ چونکہ بہت سی پیشگوئیاں تھیں جو اب پوری ہو رہی ہیں، اور بہت ابھی باقی ہیں جو آئندہ پوری ہوں گی۔ من جملہ ان پیشگوئیوں کے جو اس وقت پوری ہو رہی ہیں، اس سلسلے کی پیشگوئی ہے جو قرآن شریف کی اول سے شروع ہو کر آخر تک چلی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر مسیح موت کی پیشگوئی فرمائی، اور پھر اس سورت میں مغضوب اور ظالین دو گروہوں کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس وقت ایک قوم مخالفت کرنے والی ہوگی، جو مغضوب قوم یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی، اور ظالین میں یہ اشارہ کیا کہ قتل دجار اور قصر صلیب کے لیے آئے گا، کیونکہ مغضوب سے یہود اور ظالین سے نصارہ بالاتفاق مراد ہیں۔ اور آخر قرآن شریف میں بھی شیطان کا ذکر کیا جو اصل دجال ہے، اور ایسا ہی سورہ نور کی آیت استخلاف میں مسیح موعود یا خاتم الخلفاء کی پیشگوئی کی، اور اسی طرح سورہ تحریم میں سرحد کے ساتھ ظاہر کیا کہ اس امت میں بھی ایک مسیح آنے والا ہے، کیونکہ جب مومنوں کی مثال مریم کسی ہے تو اس امت میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہو جو مریم صفت ہو، اور مریم میں نفخ روح ہو کر مسیح پیدا ہو، تو اس مومن میں جب نفخ روح ہوگا تو وہ خود مسیح ہی ہوگا۔ ان پیشگوئیوں کا ظہور جو اس سلسلے کی صورت میں ہوا ہے، تو کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ یہ سلسلہ بہت بڑی پیشگوئی کا پورا ہونا ہے جو 1300 سال پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر جاری ہوئی۔ اس قدر مدت تراس پہلے خبر دینا یہ قیافہ شناسی اور اٹکل بازی نہیں ہو سکتی، اور یہ پھر یہ پیشگوئی اکیلی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہزاروں وہ آیات و نشانات ہیں جو اس وقت کے لیے پہلے سے بتا دیے گئے تھے، اور ان سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں ہزاروں نشانات کا سلسلہ جاری کر دیا۔ چنانچہ کئی سو پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں جو قبل از وقت ملک میں شائع کی گئیں، اور پھر وہ اپنے وقت پر پوری ہوئی ہیں، جن کو ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں۔ اب کیا قرآن کریم کا معجزہ، اس کی پاک تعلیم کا اثر اور نتیجہ ہے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور تاثیر انفاق کے ثمرات نہیں؟ ماننا پڑے گا کہ یہ سب کچھ آپ ہی کے توفیل ہے، کیونکہ یہ مسلم بات ہے، خارق کس ولی مسموع است، معجزہ آن نبی مطبوع است۔ جس قدر یہ نشانات اور آیات یہاں ظاہر ہو رہی ہیں، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خوارق اور معجزات اور پیشگوئیاں قرآن شریف ہی کی پیشگوئیاں ہیں، کیونکہ آپ ہی کی اتباع اور قرآن شریف ہی کی تعلیم کے ثمرات ہیں، اور اس وقت کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے جس کو پیرو اور متبع یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ وہ پیشگوئیاں کر سکتا ہے یا اس سے خوارے کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے اس پہلو سے قرآن شریف کا معجزہ تمام کتابوں کے اعجاز سے بڑا ہوا ہے۔ پھر ایک اور پہلو، فصاحت بلاغت ایسی اعلیٰ درجے کی، اور مسلم ہے کہ انصاف پسند دشمنوں کو بھی اسے ماننا پڑا ہے۔ قرآن شریف نے فادو بے صورت میں مثلے کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کسی سے ممکن نہیں ہوا کہ اس کی مثل لا سکے۔ عرب جو بڑے فصیح و بلیغ بولنے والے تھے اور خاص موقعوں پر بڑے بڑے مجمع کرتے اور ان میں اپنے قصائد سناتے تھے، وہ بھی اس کے مقابلے میں عاجز ہو گئے۔ اور پھر قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت ایسی نہیں ہے کہ اس میں صرف الفاظ کا تتبع کیا جاوے اور معنی اور مطالب کی پرواہ نہ کی جائے، بلکہ جیسا اعلیٰ درجے کے الفاظ ایک عجیب ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں، اسی طرح پر حقائق اور معارف کو ان میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ رعایت انسان کا کام نہیں کہ وہ حقائق اور معارف کو بیان کرے اور فصاحت و بلاغت کے مراتب کو بھی ملحوظ رکھے۔ ایک جگہ فرماتا ہے، یتلو صحفا مطہرتا فیہا کتب قیمہ البینہ، آیت 3 و 4، یعنی ان پر ایسے صحائف پڑھتا ہے کہ جن میں حقائق و معارف ہیں۔ انشاء والے جانتے ہیں کہ انشاء پردازی میں پاکیزہ تعلیم اور اخلاق فاضلہ کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے، اور پھر ایسے مؤثر اور جاذب تعلیم دینا جو صفات رذیلہ کو دور کر کے بھی دکھا دے اور ان کی جگہ اعلیٰ درجے کی خوبیاں پیدا کر دے۔ عربوں کی جو حالت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، وہ سارے عیبوں اور برائیوں کا مجموعہ بنے ہوئے تھے، اور صدیوں سے ان کی یہ حالت بگڑی ہوئی تھی، مگر کس قدر آپ کے فیوضات اور برکات میں قوت تھی کہ 23 برس کے اندر کل ملک کی کایا پلٹ دی۔ یہ تعلیم ہی کا اثر تھا۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی سورت بھی اگر قرآن شریف کے لے کر دیکھی جاوے تو معلوم ہوگا کہ اس میں فصاحت و بلاغت کے مراتب کے علاوہ تعلیم کی ذاتی خوبیوں اور کمالات کو اس میں بھر دیا ہے۔ سورہ اخلاص ہی کو دیکھو کہ توحید کے کل مراتب کو بیان فرمایا ہے اور ہر قسم کے شرکوں کا رد کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو دیکھو کہ کس قدر اعجاز ہے، چھوٹی سی سورت جس کی 7 آیتیں ہیں، لیکن دراصل سارے قرآن شریف کا فن اور خلاصہ اور فہرست ہے۔ اور پھر اس میں خدا تعالیٰ کی ہستی، اس کے صفات، دعا کی ضرورت، اس کی قبولیت کے اسباب اور ذرائع، مفید اور سود مند دعاؤں کا طریق، نقصان رساں راہوں سے بچنے کی ہدایت سکھلائی ہے، وہاں دنیا کے کل مذاہب باطلہ کا رد اس میں موجود ہے۔ اکثر کتابوں اور اہل مذہب کو دیکھو گے کہ وہ دوسرے مذہب کی برائیاں اور نقص بیان کرتے ہیں اور دوسری تعلیم پر نکتہ چینی کرتے ہیں، مگر ان نکتہ چینیوں کو پیش کرتے ہوئے یہ کوئی اہل مذہب نہیں کرتا کہ اس کے بالمقابل کوئی عمدہ تعلیم بھی پیش کرے اور دکھائے کہ اگر میں فلاں بری بات سے بچانا چاہتا ہوں تو اس کے بجائے یہ اچھی تعلیم دیتا ہوں۔ یہ کسی مذہب میں نہیں، یہ فخر قرآن شریف ہی کو ہے کہ جہاں وہ دوسرے مذاہب باطلہ کا رد کرتا ہے اور ان کی غلط تعلیموں کو کھولتا ہے، وہاں اصلی اور حقیقی تعلیم بھی پیش کرتا ہے، جس کا نمونہ اس سورہ فاتحہ میں دکھایا ہے کہ ایک لفظ میں مذاہب باطلہ کی تردید کر دی ہے۔ مصحف فرمایا، الحمدللہ، ساری تعریفیں خواہ وہ کسی قسم کی ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ اب اس لفظ کو کہہ کر یہ ثابت کیا کہ قرآن شریف جس خدا کو منوانا چاہتا ہے وہ تمام نقائص سے منزہ اور تمام صفات کاملہ سے معصوف ہے، کیونکہ اللہ کا لفظ اسی ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کمال دو قسم کے ہوتے ہیں، یا بالحاظ حسن کے یا بالحاظ احسان کے، پس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قوموں میں نے جو لفظ خدا تعالیٰ کے لیے تجویز کیے ہیں وہ ایسے جامع نہیں ہیں، اور یہی لفظ اللہ کا دوسرے باطل مذاہب کے معبودوں کی ہستی اور ان کی صفات کے سلسلے کی پوری تردید کرتا ہے. مثلا عیسائیوں کو لو، وہ جس کو اللہ مانتے ہیں وہ ایک عاجز ضعیف عورت کا بچہ ہے جس کا نام یسوع ہے. وہ معمولی بچوں کی طرح دکھ درد کے ساتھ ماں کے پیٹ سے نکلا اور عوارض میں مبتلا رہا، بھوک پیاس کی تکلیف سے بے چین رہا اور سخت تکلیفیں اور دکھ اسے اٹھانے پڑے. جس قدر ضعف اور کمزوریوں کے عوارض ہوتے ہیں ان کا شکار رہا، آخر یہودیوں کے ہاتھ سے پیٹا گیا اور انہوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا. اب اس صورت کو جو یسوع کی عیسائیوں نے جس کو خدا بنا رکھا ہے انجیل سے ظاہر ہوتی ہے، کسی دانش مند کے سامنے پیش کرو، کیا وہ کہہ دے گا کہ بے شک اس میں تمام صفات کاملہ پائی جاتی ہیں اور کوئی نقص اس میں نہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ انسانی کمزوریوں سے ماننا پڑے گا. تو الحمدللہ کہنے والا کب ایسے کمزور اور مصلوب اور ملوم کو خدا مان سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عیسائیوں کے بالمقابل ایسے خدا کی طرف بلاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا. پھر آریہ مذہب کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرمیشور وہ ہے جس نے ذرات عالم اور ارواح عالم کو بنایا ہی نہیں، بلکہ جیسے وہ ازلی ابدی ہے ویسے ہی ہمارے ذرات جسم وغیرہ بھی خدا کے بالمقابل اپنی ایک مستقل ہستی رکھنے والی چیزیں ہیں جو اپنے قیام اور بقا کے لیے اس کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح وہ اپنے خدائی چلانے کے واسطے ان چیزوں کا محتاج ہے، وہ کسی چیز کا خالق نہیں. اور پھر اس بات کا سمجھ لینا بھی کچھ مشکل نہیں کہ جو خالق نہیں وہ مالک کیسا ہو سکتا ہے، جو خالق نہیں وہ مالک کیسے ہو سکتا ہے. اور ایسا ہی ان کا اعتقاد ہے کہ وہ رازق کریم وغیرہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کے کرموں کا پھل ملتا ہے، اس سے زائد اسے کچھ مل سکتا ہی نہیں. اب بتاؤ اس قدر نقص جس خدا میں پیش کیے جاویں، عقل سلیم کب اسے تسلیم کرنے کے لیے رضا مند ہو سکتی ہے؟ اسی طرح جس قدر مذاہب باطلہ دنیا میں موجود ہیں، الحمدللہ کا جملہ خدا تعالی کے متعلق ان کے کل غلط اور بےہودہ خیالات و معتقدات کی تردید کرتا ہے.